پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں جنت اور جہنم کے ناطے سے دو مختلف گروہوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. آپ قرآن پاک کا صوتی حسن دیکھا کریں، میں جب بول رہی ہوتی نا تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں آیت کو ایک خاص مقام پہ پہنچنے سے پہلے چھوڑ دوں. جیسے گلاس منہ کو لگا لینا اور آپ پیاسے ہوں تو گلاس چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا نا، اس طرح قرآن پاک کی آیتیں یقین کریں کہ اگر آپ کو سمجھانا نہ ہو تو صرف میں اس کی عربی تلاوت کروں، اور مجھے ترجمے کے ساتھ سننا اتنا بوجھل لگتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی دوسری بات آ گئی، دل ہی نہیں چاہتا چھوڑنے کو. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں دو فریق جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں. ہذان کیا ہے؟ ہذا سے تثنیہ پڑھتے ہیں نا، ہذا ہاذی ہی. خصمان دو جھگڑنے والے، خصم کا تثنیہ، خاص وات میم جھگڑے کو کہتے ہیں. اختصمو جو جھگڑے، اصل میں خصام اور جدال کا فرق پیچھے بھی بتایا تھا لیکن تھوڑا سا پھر دہرا دوں. جدال ہوتا ہے ہاتھا پائی، مارنا کوٹنا ڈنڈے سے ہاتھوں سے، لیکن خصم ہوتا ہے دلائل کے ساتھ جھگڑے، اختلاف رائے. اسی سے لفظ اردو میں خصومت ہے نا، کہتے ہیں شو میں قسمت میری خصومت. اب یہ جھگڑنے والے کون تھے؟ اس کے بارے میں جو صحیح مسلم کی روایت میں ابو ذر سے ایک روایت ملتی ہے اور آخری حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی، اللہ کرے کہ آپ حدیث بھی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ان کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت چیزیں ملیں گی. تو انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ روایت پیش کی ہے قیس بن عباد سے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کو قسم اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے میدان بدر میں ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دی. یعنی ایک طرف اسلام تھا، اسلام کی طرف سے حضرت حمزہ علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث تھے، اور کفر کی طرف سے ربیعہ، شیبہ اور عتبہ، یہ تینوں آپس میں باپ بیٹا چچا بھی تھے، یہ تینوں آئے تھے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہذان خصمان اختصموا. تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ بدر کے دن عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان جنگ میں نکلا، مسلمانوں کو للکارا. انصار کے تین نوجوان اس کے مقابلے میں نکلے تو عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ جب انہوں نے اپنا نام نسب بتایا تو رعونت کے ساتھ، آپ کو پتہ کہ یہ قریش مکہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، قریشیوں نے پہ ان کو اتنا ناز تھا. جب انصاری سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہنے لگے کہ ان کو بھیجو جو نسب اور قوت میں ہمارے برابر کیوں، ہمارے ہم پلہ ہوں، یعنی اشارہ تھا کہ قریشیوں کو بھیجو. اللہ کے نبی نے ان کی بات جو سن کر پھر کہا اٹھیے علی، عبیدہ بن حارث اور حضرت حمزہ کو، یہ تینوں گئے کھڑے ہو گئے. چند منٹ میں حضرت عبیدہ نے عتبہ کو، حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو للکارا. پہلے دور میں آپ کو تھے کہ جنگیں بھی بڑے پروٹوکول سے شروع ہوتی تھیں، چلیے جی شروع کریں، آپ لائیے اپنا بندہ. شروع میں پورا کھیلتے تھے، ایک ادھر سے آتا ایک ادھر سے آتا، پھر تلواروں کا کھیل ہوتا، پھر اس کے بعد کہتے کوئی اور ہے، جب سب کھیل چکے تھے پھر گھمسان کا رن پڑتا تھا. تو یہ شروع میں تینوں ہوئے. کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو فوراً اپنے سامنے مقابل جو تھے ان کو مار دیا، لیکن حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان جنگ جاری رہی اور دونوں ایک دوسرے کے وار سے سخت زخمی ہو گئے. اور اس طریقے سے پھر واپسی پہ جنگ سے جب آ رہے تھے تو حضرت عبیدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی اور انہوں نے اس ٹانگ کو جو کٹ کے الگ ہوئی اس کا گودا باہر گر رہا تھا، اس وقت انہوں نے اپنی اس ٹانگ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ الستو شہیدن، کیا میں نعمت شہادت سے سرفراز نہیں ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہاں تجھے یہ سعادت نصیب ہوئی. آپ سوچئے تو صحیح، کون سے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے کام کرتے ہیں جن کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہوتی؟ ہمیں تو اپنا آرام پیارا ہو جاتا ہے نا، ہمیں اپنی نیند پیاری ہو جاتی ہے، ہمیں اپنا وقت پیارا ہوتا ہے، ہمیں اپنا مال پیارا ہے. ان لوگوں کا خون ہے اس اسلام کی بنیادوں میں جن کو کچھ بھی پیارا نہیں ہوتا تھا، وہ اس طرح چل کے جاتے تھے. اللہ اکبر، اس موقع پہ یعنی کیا کچھ کہانیاں ہیں. اللہ کرے کہ آپ سیرت پڑھیں اور آپ فیل کریں گے کہ ہم ایک بالکل نئی دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا میں جتنے ملک آپ کو اس گلوب پہ دکھتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ایک نیا ملک بن جائے گا جو صحابہ کرام اور اس دور کے لوگوں کا تھا. آج تو وہ چہرے دکھتے ہی نہیں، آج تو نہ کہنے والے اس ایمان کے ہیں نہ سننے والوں میں شاید وہ ایمان ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹ دیے گئے بیوت گئے ان کے کپڑے آگ کے. قطعت قطع سے. اب دیکھیے کپڑے کو کاٹنا کیا ہوتا ہے. آپ میں سے جو سسٹرز کپڑے سی لیتی ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہوگی کہ کپڑا نہیں سلتا. نہیں سلتا کب تک؟ جب تک کاٹا نہیں جاتا. کاٹنے کے ہاتھوں کپڑا کئی دن پڑا رہتا ہے, مہینوں پڑا رہتا ہے, اور جو ہی کٹ جاتا ہے نا پھر سل جاتا ہے. اشارہ ہے ان کی طرف کہ اے کافرو, تمہارے کپڑے کٹ چکے ہیں, تمہارے ناپ لے لیے گئے ہیں, اب سینے اور پہننے کی دیر ہے. بس خوب آگ کے کپڑے ہیں تمہارے لیے تیار کیے ہوئے. سیاب سوپ سے انسٹچ کپڑے کو کہتے ہیں یسب من فوق رؤوسہم الحمیم, اونڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی, اوپر سے پھینکا جائے گا. یسبو یسبو اوپر سے ڈالنا, یعنی جیسے ہمارے یہاں کوئی ڈونگے میں پانی ڈال کے اوپر سے اونڈیلا جاتا ہے نا, وہی کیفیت ہے. اور رؤوس راس کی جمع, الحمیم کھولتا ہوا پانی, سر کے اوپر سے اونڈیلا جائے گا ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی. کیا کرے گا یہ گرم پانی؟ یسخر بہ ما فی بطونہم, گلا دے گا ان کو جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے, والجلود اور ان کی کھالوں کو. ابلتا ہوا گرم پانی جب ان کے جسموں پہ ڈالا جائے گا تو اس سے ان کے جسموں کی کھالیں گل جائیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیٹوں کے اندر جائے گا, اور اوپر سے کیا ہوگا؟ ولہم مقامی من حدید, اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. مقامی جو ہے یہ مکھ ماؤن کی جمع ہے, اسم آلہ ہے. گرز کو کہتے ہیں جیسے ہتھوڑے, ہیمرز, حدید لوہے کو کہتے ہیں. ہوگا کہ ان کا حال کلما ارادو ان یخرجو, جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں اس میں سے, منہا اس میں سے, کس میں سے؟ من غم, من غم میں سے, غم سے نکلنا چاہیں یا جہنم سے نکلنا چاہیں گے, او عیدو فیخا, تو ان کو دوبارہ اس کے اندر لوٹا دیا جائے گا, دوبارہ ان کو اس کے اندر پلٹا دیا جائے گا. جیسے قیدی بھاگنے لگے تو ان کو پھر دوبارہ واپس قید کے اندر لایا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق, اور چکھو عذاب جلنے کا, اب اس آگ کے اندر جلو. اللہ اکبر. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں جن سے جہنمیوں کی پٹائی ہوگی کہ اگر ان میں سے ایک زمین پر رکھ دیا جائے تو انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے. بڑے سے پہاڑ کے اوپر اگر اس ہتھوڑے کو رکھ دیا جائے تو اس کے وزن سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ وہ غساق جو جہنمیوں کو پینے کو دی جائے گی, کولڈ ڈرنک ہے یہ جہنم کا, حمیم گرم پانی ہے, غساق ٹھنڈا, پیپ اور پس اور خون کا آمیزہ کا, اس کا اگر ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی بو چاروں طرف پھیل جائے. یہ جہنم کوئی کھیل نہیں ہے, اس کو ہنسی میں مت اڑائیں, اس کے لیے سیریس قسم کی کوششوں کی ضرورت ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا اور مستیاں کر رہے ہیں. جس کو لگ پتہ جائے اس کو تو چین نہیں آئے گا, اس کو تو پھر دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں لگے گی, جو جہنم کی آگ کا 69th حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 3 دفعہ ٹھنڈے پانیوں میں دھو کر دنیا میں بھیجا گیا, اور 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں, 69 ابھی وہاں پڑے ہیں. اگر اپنی اصل صورت میں یہ وہاں آ جاتی تو کوئی بندہ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. سورت مائدہ آئے 33 سے 36 میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ جہنمی وہاں سے بھاگنا چاہیں گے. اگر آپ نے ان آیتوں کا ردم محسوس کیا نا تو ذہن میں ایک تصور آتا ہے, اور ایک حدیث سے بھی ہمیں اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ان کو کھانے کے لیے تھور دی جائے گی, کانٹوں والا کھانا. اب وہ کھانا جب کھائیں گے نا تو حلق میں اٹکے گا, پھر پانی مانگیں گے. جب ان کو پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا نا تو وہ اتنا گرم ہوگا, جب ان کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کی کھال ہے نا وہ گل کے ان کے پاؤں میں گر جائے گی, اور وہ پینے سے انکار کر دیں گے. اب جب وہ پینے سے انکار کر دیں گے نا تو اس پانی کو کیا کیا جائے گا؟ یوسف من فوق رؤوسہم الحمیم, کہتے ہیں کہ ان کے سر میں ہتھوڑا مارا جائے گا, سر کے اندر سوراخ ہوگا, وہاں سے وہ گرم پانی جب اونڈیلا جائے گا تو یسخر بہ ما فی بطونہم والجلود, وہ گرم پانی جسم سے ہوتا ہوا پخانے کے راستے سے نکلے گا, کہ ساتھ ہی ساتھ ان کی انتڑیاں جسم سے نکلیں گی. یہ باتیں کوئی ایگزیجریشن کے ساتھ نہیں, اس آیت کی تو کوئی تفسیر نہ ہی کروں, صرف ترجمہ ہی سمجھ کے پڑھ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. आज दुनिया में भाग भाग जाते हैं ना अल्लाह की अताअत से, अल्लाह की रज़ा अच्छी नहीं लगती। नफ्स इतना जलील करके रख देता है हमें, अंदर उसको कचोके लगाते हैं, फिर दोबारा वही काम करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे एक जेल से कैदी छूटे, माफ़ियाँ मांग के, माजरतें करके, लिखत पढ़त करके बाहर जाके फिर वही काम करने लगे। क्या आज हमारे नफ्सों का ये हाल तो नहीं हो चुका? कहा फिर ऐसे लोगों को जब भागना चाहेंगे, जब एस्केप करेंगे, जब फरार के रास्ते पकड़ेंगे, तो फिर दोबारा पकड़ा जाएगा। आपको पता है कि कोई कैदी भागने की कोशिश करे ना, तो उसकी सज़ा फिर बढ़ जाती है। एक वो कैदी है जो चुपके से बैठा हुआ है अंदर, हो सकता है उस पर रहम खा के उसकी सज़ा कुछ कम कर दी जाए, लेकिन वो कैदी जिन्होंने कानून शिकनियाँ की हों जेल में भी, उनको तो पकड़ पकड़ के लाया जाएगा। वजू को अजाब अलहरीक, अब जलने का अजाब चखो। इसके बरक्स अगर इन आयात को सुन के डर गए, घबरा गए, अपने मुखासबे की फ़िक्र लग गई, तो खुशखबरियाँ भी बहुत हैं। अल्लाह ताला का इंसाफ देखिए कि पहले इंसान को खूब डराते हैं। जहन्नुम का तस्करा हमेशा पहले आएगा, जन्नत बाद में, क्योंकि डर के बाद अमन मिलता है तो खुशी होती है। पहले जन्नत की बात तो, और उसके बाद जहन्नुम का तस्करा है तो सारी खुशी ख़त्म हो जाए। जो डर जाता है फिर अल्लाह उसको खुशखबरियाँ देते हैं। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, उन जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। देखिए एक तरफ है आग और एक तरफ है बाग। अल्लाह ताला हम सब को चॉइस दे रहे हैं कि आग से बचना चाहते हो तो अल्लाह ने बागात तैयार करके रखे हुए हैं। कोई है चॉइस की चीज़? वहाँ जाके होगा क्या? युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन वलुलु, वो पहनाए जाएंगे उसमें, किसमें? जन्नत में सोने के कंगन और मोतियों के हार। सोचिए, या तो सोने के अलग होंगे, मोतियों के अलग, या जड़ाओ कंगन होंगे। कितने खूबसूरत लगते हैं ना हमें जड़ाओ कंगन, के साथ नग भी हों, पता भी है उसका वज़न कटेगा, लेकिन कहते नहीं खूबसूरत लगते हैं। प्योर गोल्ड से ज़्यादा पर्ल्स वाला गोल्ड अच्छा लगता है। लूलू, लाम हमज़ा, लाम हमज़ा, चमकदार होने को कहते हैं। और असाविरा जो है ये सिवार, उनकी जमा है, कंगन को कहते हैं। लूलू वो मोती होते हैं जो समंदरों से निकलते हैं, सदफ़ के अंदर होता है मोती। वो कहते हैं ना, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, कुछ शेर भी है ना, यानी कई साल एक पानी का कतरा सदफ़ के अंदर रहता है, फिर मोती बनता है। हम कैसे कह सकते हैं कि आज ही हमारा ईमान अबू बकर वाला हो जाए? कोशिश तो करता रहे इंसान, अल्लाह की ज़ात फिर उस बंदे को वाकई वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ उसने सोचा नहीं होगा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जन्नत में मोमिन को वहाँ तक जेवरात पहनाए जाएंगे जहाँ तक उसके वुजू का पानी जाता है। और दुनिया के जेवर तो पहन के चुभते हैं ना, खुद ही तंग होते हैं फिर पहनते हैं, वहाँ के जेवर नरम होंगे। और दुनिया में तो जेवर सिर्फ औरतें पहनती हैं ना, जन्नत में मर्द भी पहनेंगे। इसीलिए आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के मर्दों के लिए दुनिया में सोना हराम है, लेकिन जन्नत में उनको मिलेगा, नरम होगा, सॉफ्ट होगा। और असाविरा में सब कुछ आता है, कंगन, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, घड़ियाँ जैसे मर्द पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह वहाँ पहनाएगा। सुराका बिन मालिक एक शख्स थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया था हिजरत की रात में। तो सारी बात के बाद एंड पे जो बात हुई थी, आपने उनको एक खुशखबरी दी थी कि सुराका तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक कि तुम किसरा, जो फारस का बादशाह था, उसके कंगन नहीं पहन लोगे। तो सुराका बिन मालिक की एक एक्सेप्शन है कि इनको वाकई वो कंगन मिले थे, चाहे इन्होंने पहने थे कि नहीं पहने थे, लेकिन अल्लाह ताला के नबी की ज़ुबान से जब इन्होंने ये खुशखबरी सुन ली थी कि मुझे कंगन मिलेंगे, और वाकई फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो के दौर में जब वो मुल्क फ़तह हुआ, तो बादशाह का जो ख़जाना आया उसके अंदर मोटे मोटे कंगन थे, तो गनीमत के बांट से पहले ही सुराका बिन मालिक के लिए अलग किए गए। इससे पता चलता है कि सहाबा कराम किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को बुनियाद बनाते थे, और आपके दुनिया से जाने के बाद भी मानते थे। ये नहीं कि आपके सामने तो वो बात मानते थे और आपके बाद नहीं मानते थे। तो इसी तरह रिवायतों में आता है कि जन्नती जो होंगे, अहले जन्नत, उनके हाथों में तीन तरह के कंगन होंगे, एक सोने का, दूसरा चांदी का, और तीसरा मोती का। और बड़ी बात है कि हम तो पहचान ही नहीं सकते वो किस किस्म के कंगन होंगे जिसको इंसान पहनेगा। इसी तरह एक और इसमें रिवायत है, निसाई और बजार और बहकी की, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھولوں میں سے نکلے گا. آپ دیکھیے کہ جو آج ریشم پہنتے ہیں یہ بھی تو ایک کیڑے کا لعاب ہوتا ہے نا, تو جنت کے پھولوں کے اندر سے ریشم نکلے گا. اور حضرت جابر کی ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا اور اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا. اور بعض روایت میں طوبہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ طوبہ وہ درخت ہے جس میں سے جنتیوں کے لباس تیار کیے جاتے ہیں. نسائی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا, یعنی مرد ریشم کو پہنے گا, آخرت میں نہ پہنے گا, اور جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا, اور اس دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی چیز کی پابندی ہے تو وہاں پہ وہ پابندی نہیں ہوگی, اور یہاں جو شراب کی بات ہے تو یاد رکھے کہ جنت کی شراب جو ہے وہ شراب طہورہ ہے, پاکیزہ شراب ہوگی جس کو پینے کے بعد کوئی بھی سر نہیں دھنکے گا. ابو سعید الخدری کی ایک روایت ہے کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے وہ آخرت میں نہ پہنے گا, اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے, اور دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے مگر وہ نہیں پہنے گا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی حسرت ہوگی. اب آپ کہیں گے جنت میں جانے کے بعد تو حسرت کوئی ہوتی نہیں ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کے پھر مختلف درجے ہیں. آپ سوچیں کہ آج دنیا میں کوئی نیکی کرنا مشکل لگے تو فوراً اس وقت سوچا کریں کہ اچھا میں بازار میں جاؤں اور میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن تھوڑے سے کم ہیں, تھوڑے اور ہوتے تو میں اپنی پسند کا سوٹ لے لیتی, اپنی پسند کا زیور لے لیتی. تو وہ حسرت جو ہے نا جنت میں جا کے ہو سکتی ہے. ہم پہنچ بھی گئے ہیں, سب ہے, کہا جائے گا اس کو بس یہی دے دو, وہ کہے گا نہیں مجھے وہ چاہیے, کہیں گے نہیں تمہارے پاس وہ نیکیاں نہیں ہیں, وہ صبر نہیں ہے, وہ تم نے مشکلات نہیں سہی. تو اس وقت پھر انسان کو اس چیز میں حسرت تو نہیں ہوگی, اس وقت اللہ تعالیٰ اس میں مطمئن کر دے گا. لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش زندگی میں رہنی چاہیے. بلکہ ایک روایت, مجھے اس وقت اس کی سند تو نہیں معلوم, بہت پہلے کی پڑھی یا سنی ہوئی ہے, کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے شروع سے مقرر کیا ہوا ہے جو جنتیوں کے لیے زیورات تیار کر رہا ہے. کیا ہوا اگر یہاں نہیں پہن سکتے, بہت مہنگا ہو گیا سونا, تو کیا ہوا, اللہ وہاں تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير, اور ان کی پوشاکیں وہاں ریشم کی ہوں گی. حریر, حرہ, سافٹنس کو کہتے ہیں, یعنی لباس. آپ دیکھ لیے آج دنیا نے کتنی ترقی کر لی, کیا کچھ وہاں یہاں نہیں آ گیا, لیکن اس کے باوجود جو پیور ریشم کی اپنی ویلیو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جتنا انجوائے آپ پیور کپڑا پہن کے کرتے ہیں اتنا کبھی بھی سنتھیٹک کپڑے میں نہیں کہ پہنتے. آپ کو پسینہ نہیں آتا, آپ کو سمیل نہیں آتی پیور کپڑے میں, گرمی میں گرمی نہیں لگتی, سردی میں سردی نہیں لگتی. اتنا لائٹ ویٹ ہوتا ہے, جہاں ایک جوڑا آتا ہے وہاں ریشم کے تین جوڑے آپ رکھ لیں, اس کا وزن اتنا نہیں ہوتا. لیکن ملے گا کیسے, دنیا میں قیمت ہے نا. کس کو اچھا نہیں لگتا ریشم اور کس کو اچھا نہیں لگتا سونا چاندی, لیکن ہر ایک کے پاس قیمت نہیں ہوتی. بازاروں میں سے لوگ حسرتوں سے گزرتے ہیں, شوکیسز کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا دنیا میں آہیں بھرے ہو تو کیا چاہتے ہو کہ جنت کے قریب سے گزر جاؤ اور آہیں بھرتے ہوئے گزرو؟ نہیں. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ ان کنگنوں کو اور ان موتیوں کو پانے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے. آخری آیت ہے سبق کی, لیکن بہت ہی خوبصورت آیت. وَخُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, اور ان کی رہنمائی کی گئی پاکیزہ قول کی طرف. وَخُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور دکھایا گیا ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ جو تعریف کیا گیا ہے. اللہ اکبر. لفظ خدو کو پہلے دیکھ لیجئے, مجہول ہے, یہ پیسیو وائز ہے. کس نے راہ دکھائی ہے یہ نہیں پتہ, اس میں فائل کا نہیں پتہ ہوتا. یعنی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس لازم اور متعدی کا فرق, کہ اس میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ راہ دکھا کون رہا ہے. جیسے ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمیں بتانے والا کون ہے. اسی طرح یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ کون بتا رہا ہے, کون ہے بتانے والا. اور یقیناً اللہ کی ذات ہے, توفیق مل گئی, ہدایت مل گئی. طیب من القول سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات, لا الہ الا اللہ. ہم پیچھے پڑھ چکے سورۃ ابراہیم کی آیات میں, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کیسے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کرتا ہے؟ تو دنیا کا سب سے سچا قول, سب سے سچی بات, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ نے جس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی, جس کو کلمے کی دعوت دے دی, پھر اس کے بعد ہر طیب بات قول طیب ہے. جس کے اندر انسان اپنے آپ کو فٹ کر لے، وہ خوبصورت بات جو اس کو اچھی لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف لے جائے گا. اسی طرح الٰ طیب من القول کی دوسری تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی وہ ہے قرآن. اب اس جملے کو لے کے ذرا پڑھیے، آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو دل کی سختی کی علامت ہے، ورنہ انسان اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا کہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں تمہیں قرآن کی طرف دعوت دی گئی، آگے ہو، چل پڑے ہو، شکر ہے، چٹکیاں کاٹو خود کو، خوش قسمتی پہ ناز کرو، مان کرو کہ اللہ نے مجھے اس کتاب کی طرف بلا لیا ہے، پتہ چل گیا، سامنے سے پلٹ نہیں گئی. کئی وجوہات ہوتی ہیں نا نہ ملنے کی، راستہ ہی نہ ملے، ایڈریس نہیں ملا، فون نمبر نہیں ملا، پتہ ہی نہ چلا. جب لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں کلاسز میں تو اکثر لوگ بتاتے ہیں ہم تو کب سے ڈھونڈ رہے تھے. ایک خاتون ایک دن آئیں ویکینڈ کلاس میں اور بڑی ہانپتی کانپتی، اور پوچھ کے تو پھر مطمئن ہوئی کہ نہیں یہی جگہ ہے. بعد میں پتہ چلا یہاں سے کوئی 30-35 کلومیٹر دور سے آئی ہوئی تھی، اور کہہ رہی میں ایک سال سے آپ کا ذکر سن رہی تھی کہ آپ لوگوں کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے، مجھے پتہ نہیں تھا آپ ادھر ہیں. کوئی کہتا ہے ہم یہاں سے تو کئی دفعہ گزرے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور آپ کون ہیں؟ وہ خود الا طیب من القول. دعا کریں کہ یہاں کے طیب باتیں سننے کا موقع ملے. میرے لیے دعا کریں، ہمارے سارے استادوں کے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کو یہاں بلا کے طیب سے ہٹا کے خبیث کی طرف نہ لے جائیں. اس طرف تو بندہ لایا جاتا ہے. یہ ہدو کا لفظ ہے، ایسے لگتا ہے کسی کو کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے، کسی کو کسی کی دعاؤں نے دھکا دیا ہوا ہے، کسی کو اس کی ماں کی دعا لگی ہوئی ہے، کسی کو نانی کی لگی ہوئی ہے، کسی کو اپنی بھی لگی ہوئی ہے. کوئی ہو سکتا ہے بچپن سے پڑھ رہا تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار، اللہ نے اس کو قرآن کے لیے لا کے بٹھا دیا. کوئی ربی زدنی علما اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرے کیمسٹری میں نمبر اچھے آ جائیں، میری بایولوجی اچھی ہو جائے، اللہ نے کہا جاؤ تمہاری یہ دعا قبول ہوگی. ہدو الطیب من القول. قرآن کے لیے بندہ آتا نہیں ہے، بھیجا جاتا ہے. لکھ لیں، انویٹیشن لیٹر کے بغیر کچھ جگہ پہ داخلہ نہیں ملتا نا. آپ دیکھیے عام جگہیں ہیں، گیدرنگز ہیں، بازار ہے، آپ جیسے مرضی جائیں، لیکن کچھ کلبز ایسے ہوتے ہیں، کچھ مالز ایسے ہیں، کچھ ہوٹلز ایسے ہیں جہاں انویٹیشن کے بغیر آپ نہیں آ سکتے. کچھ جگہ تو چیک کیا جاتا ہے نا آپ کا ٹیبل. امریکہ میں ایک کانفرنس بہت بڑی ہوتی ہے ہر سال، وہ صرف ڈاکٹرز کی کانفرنس ہے. اس میں یا تو ڈاکٹرز آتے ہیں یا ڈاکٹرز کے انوائٹیز آتے ہیں جن کو وہ انوائٹ کریں، اور بہت زیادہ ایکسپینسو وہاں ہر چیز ہے. عام بندہ آ بھی نہیں سکتا اور آیا بھی نہیں جاتا، آنے بھی نہیں دیتے. قرآن کیا ہے؟ ہدو الی الطیب من القول. مسلمان تو ہو گئے تھے، یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے کیا، لیکن اب تم اللہ کی طرف آ گئے، اس نے تمہیں پاکیزہ زندگی دی، کر لو اس کو قبول. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کتنے مختلف قسم کے مشورے ملتے ہیں نا، یہاں جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں. اسی طرح دنیا میں جو انسان طیب من القول کی طرف آتا ہے نا، تو اس کے لیے خدو الی صراط الحمید آسان ہوتا ہے. یہ صراط الحمید کیا ہے؟ صراط تو راستے کو کہتے ہیں، صراط مستقیم بھی آپ پڑھتے ہیں، حمید کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں، تعریف کیا گیا. یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جنت ہے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پکاریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سورۃ الاعراف میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت دی. وما کن لنہتدی، ہم تو ایسے نہیں تھے کہ خود اس کے راستے ڈھونڈتے، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو جنت کے راستے ڈھونڈ کے خود ہی وہاں پہنچ جائے. یہ اللہ لے کے آتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو بندے کو طیب کی طرف لے آئے. ذرا اپنی قرآن سے پچھلی زندگی پہ غور تو کریں، ان 17 پاروں سے پیچھے کی زندگی کیا تھی؟ اندھیرے نہیں تھے؟ جو فحش باتیں، وہ گندی چیزیں، وہ گندی باتیں. آپ دیکھیے کہ یہاں ہدایت کا اور طیب کا بہت خوبصورت ربط بھی ہے. ہدایت کے عمل کا آغاز جو ہے نا، یہ پاکیزہ بات سے ہوتا ہے. آپ ایک پاکیزہ بات بولتے ہیں نا، تو وہ پاکیزہ بات آپ کو پاکیزہ عمل کی طرف مائل کرتی ہے. جو بھی معاشرے بگڑے ہوتے ہیں نا، جیسے آج کی پرورٹیڈ دنیا ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے. یہاں آپ دیکھیں گے خبیث باتوں کی کثرت ہے. پچھلے دور میں جائیے، کوئی بھی بات کیسے پھیلتی تھی باتوں سے. یعنی مثال ہے، ہم جو ساتھی یہاں بیٹھے ہم باتیں کرتے رہیں، اس ایک ہال کے اندر باتیں رہیں گی نا. آج سے کئی 100 سال پہلے کے لوگ باتیں کرتے تھے، کچھ اچھی باتیں کرتے تھے، کچھ بری. پھر کیا ہوا؟ قلم ایجاد ہوا، پھر لکھا جانے لگا. بری باتیں بھی لکھیں تو عام ہوئیں، فحش لٹریچر عام ہوا، اسی طرح اچھی باتیں ہوئیں. ہوتے ہوتے آپ دیکھیے کہ میڈیا کا دور آ گیا، टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया, हर तरफ से बातें ही बातें फैल रही हैं। आज जिस दुनिया में हम बैठे हैं, ज़रा गौर करके देखें, तैयब मिनल कॉल ज़्यादा फैला हुआ है या खबीस मिनल कॉल फैला हुआ है? गंदी बातें ज़्यादा फैली हुई हैं। आज देखें, इसकी सबसे लेटेस्ट चीज़ जो है वो सेलफोन्स हैं और उसके टेक्स्ट मैसेज हैं। एक क्लिक करते हैं कहाँ चल पड़ते हैं। पहले लोग खत लिखते थे, फिर पोस्ट करते थे, फिर इंतज़ार करते थे। अब चार जुमले लिखें, एक क्लिक करें, पूरी लिस्ट को मुश्किल में डाल दें। हज़ारों लोग 1 मिनट में परेशान होते हैं। आज के दौर में जितना बातों को फैलाना आसान है, पहले नहीं था। इसीलिए बाज़ लोग फिर दुश्मन हो जाते हैं, कहते हैं टीवी बंद करो, ख़त्म करो, जिस घर में रेडियो है वहाँ नमाज नहीं होती, और नेट के दुश्मन हो जाओ, कुछ नहीं करेंगे। इस्लाम क्या कहता है? आप साइंस की तरक्की को रोक नहीं सकते, आप मीडिया पे बैन नहीं लगा सकते, हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आज से 10-20 साल पहले देखिए, चैनल सिर्फ बुरे ही थे, कभी फिल्में थी, ड्रामे थे, गाने थे, चल पड़ता था इस्लाम के नाम पे प्रोग्राम, उस वक्त लगाते थे जब कोई ना देख रहा हो, और रात को तब लगाते थे जब कोई ना जाग रहा हो। आज देखिए माशाल्लाह बड़े बड़े चैनल्स मौजूद हैं, आपको कहीं पीस चैनल मिलेगा, कहीं मीडिया के ज़रिए, नेट के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए कितना कुछ हो रहा है। हम सब के लिए इस सबक के आखिर में जो कमिटमेंट खुद से करने की है, वो क्या है कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाइए। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैंने पाकीज़ा बातों को प्रमोट करना है। पाकीज़ा माहौल बहुत ज़रूरी होता है नेकियों में आगे बढ़ने के लिए। अमल साले और पाकीज़ा बात साथ साथ चलती है। इस्लाम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करे। आपके बच्चों को नेट नहीं लेके दें, उनको कंप्यूटर्स नहीं लेके दें, नहीं, आप उनकी ब्रेन सेटिंग करें, वो उसमें से देखें ही अच्छी चीज़ें। जितना इंसान अच्छी बातों में रहता है, उतनी उसको अच्छी कंपनी मिलती है। मसलन आप यहाँ आते हैं, आप कहते हैं हम यहाँ आके सुनते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है, वजह क्या है? यही आप नेट से भी सुन सकते थे घर में, वहाँ पाकीज़ा बातें तो इंशाल्लाह आपके कानों में पहुँचती हैं, लेकिन पाकीज़ा सोहबत नहीं मिलती, इनक्रेजमेंट। एक ईंट खाली पड़ी हो, गैर महफूज होती है, उसके साथ चार छः लग जाती हैं, वो जुड़ जाती है। तो माहौल बहुत ज़रूरी है। जितना आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छी बातें करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। चंद लोगों के वाक़यात में पढ़ रही थी तो मैं हैरान हो गई कि किस तरीके से लोगों की बातें भी खूबसूरत थी और उनके अमल भी खूबसूरत थे। मसलन सईद बिन मुसैब, नाम सुना होगा, ताबईन में से थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दामाद थे। इनके बारे में आता है कि 40 साल में इन्होंने एक दफ़ा भी कोई अज़ान मस्जिद में जाए बग़ैर नहीं सुनी, यानी नमाज से पहले अज़ान के वक्त में मस्जिद में पहुँच जाते थे, कसरत से रोज़े रखते थे। 40 हज किए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। किसी अमीर का तोहफ़ा कबूल नहीं करते थे कि कहीं किसी के आगे दबके ना रहना पड़े। कैसे हुआ ये? खुदू इल तय्यब, पाकीज़ा बात जिसको सुनने का मौका मिल गया, इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी पाकीज़ा होगी, आपके अमल अच्छे होंगे। ये हो नहीं सकता आपकी नमाज़ अच्छी ना हो पहले से, आपकी तहज्जुद की आदत ना बने, ये हो नहीं सकता। आपका फुखश, आपकी लख बातें, आपकी गंदी बातें ज़रूर छुटेंगी। गीबत से आपको नफरत हो के रहेगी, ये अल्लाह का वादा है। जिन कानों में दिन रात इतना अल्लाह का कलाम पढ़े, ये कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बातें सुने? हाँ कभी कभी होता है कि बुरे लोग बुरी बातें करते हैं तो बुरी फैलाते हैं, लेकिन कभी अच्छे काम करने वाले भी बुरी बातें करते हैं। कुरान भी पढ़ रहे हैं, अमल बड़े अच्छे हैं, फिर भी बुरी बात कर दी, बैठे दोस्तों में बेतकल्फ़ी के नाम पर फुहश बात कर दी, गंदा लतीफ़ा छेड़ दिया, कोई टैक्स दिखा दिया, कोई तस्वीर आ गई वो दूसरों को दिखाई। अवॉइड कीजिए, इग्नोर करें इन चीज़ों को, आप देखेंगे आपके अंदर कितनी भलाई आएगी। फिर इसी तरह उरवा बिन ज़ुबैर, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे, हज़रत असमा के ये बेटे थे, इनके बारे में आता है कि कसरत से रोज़े रखते थे, हत्ता कि इनकी मौत भी रोज़े की हालत में हुई। हर रोज़ चौथाई कुरान पढ़ते थे। हम तो चौथाई पारा नहीं पढ़ सकते, कब आखिरी दफ़ा हमने 1/4 पारा पढ़ा सिवाय टेस्ट के? आप देखिए कि तौफीक कितनी मिलती है अच्छी बातें करने सुनने वालों को, कि वो चलते हैं और तहज्जुद में पढ़ते थे। कहते हैं कि इनकी ये रूटीन उस वक्त ख़त्म हुई जब आखिरी दिनों में बीमारी की वजह से इनकी टांग कट गई थी, लंगड़े हो गए थे आखिरी उम्र में, तब तहज्जुद में खड़े होकर नहीं पढ़ पाते थे, वरना सारी ज़िंदगी 1/4 कुरान पढ़ते रहे, 4 दिन में कुरान पाक पूरा करते थे। इसी तरह मुर्रा अल हमदानी के बारे में आता है, इतने सजदे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए कि मट्टी उनकी पेशानी की खाल को खा गई, यहाँ की खाल उतर के गिर चुकी थी। कहते 500-500 रकत तक पढ़ते थे। आप असलाफ में जाके देखें, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी उनकी ऐसी, कितनी इबादत करते थे। आप कहेंगे कि इनको और कोई काम नहीं था, नहीं, बच्चे भी थे, शादियाँ भी थी, घर भी थे, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करते थे। اور ایک آخری بات پہ بات ختم کر دو، آپ جس چیز کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے اس میں برکت آئے گی، پاکیزہ باتیں سنیں گے کریں گے، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کی زبان میں برکت آئے گی، آپ 4 گھنٹے بھی بولیں گے نان سٹاپ بولیں گے، آپ پاکیزہ باتیں سننی شروع کر دیں، آپ 4 گھنٹے سنیں گے انشاءاللہ آپ بور نہیں ہوں گے، اور آپ سننا چھوڑیں آپ 45 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ظاہر کتنے اس لیول پہ آ گئے ہیں. میں ہر دفعہ بات کرتی ہوں کہ ویکینڈ کی کلاس ینگ بچیوں کی ہے، 13 سال کی بھی ماں بچی ہے مجھے اس دفعہ پتہ چلا، اور یقین کریں کہ 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے اور ہلتی نہیں بچیاں، کیوں؟ پاکیزہ باتیں سنیں گے اور سننے کی توفیق ملے گی. آپ جو چیز اللہ کے راستے میں لگائیں گے برکت آئے گی، آپ کا وقت میں برکت آئے گی. اگر آج ہمیں وقت نہیں مل رہا نا، پاکیزگی کی کمی ہے، برکت کی کمی ہے، اللہ تھوڑی باتوں میں کرے. آپ چھوڑے خبیص محفلیں، آپ چھوڑے خبیص باتیں، چھوڑے خبیص قسم کے مشغلیں، دیکھیں آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت ہی بہت ہے. ماشاءاللہ ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے آن لائن پہ، میں نے ان کو دیکھا ہے، تقریباً 1.25 گھنٹہ دور سے آتی تھیں وہ اور ڈرائیو کر کے آتی تھیں. دیکھیں کسی بس میں بیٹھ کے آنا اور خود ڈرائیو کر کے آنے میں بہت بڑا فرق ہے. بس میں آتے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، خود ڈرائیو کر کے آنے میں بندہ سٹریس آؤٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ کلاس میں آتی تھیں کیونکہ ان کو پتا تھا میں دور سے آ رہی ہوں، کوئی راستے میں اسٹک نہ ہو جاؤں اور آ کے میں تھوڑا فریش اپ ہو جاؤں، واش روم یوز کروں، پھر پوری کلاس لے کے بیٹھتی تھی، پھر واپس جاتی تھی. اس وقت وہ ہماری کلاسز میں ایک نئے کورس کی بیسٹ کوآرڈینیٹر ہے. سارے بہت اچھے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے وہ کلاس کو مینیج کر رہی ہیں. میں نے کل ان کو لکھا ای میل، میرا دل خوش ہو گیا نا، اس طریقے سے وہ لے رہی ہیں اس کلاس کا کام کو کہ جو ہم نہیں بھی کہتے کہ آپ لوگ کریں وہ بھی وہ کر رہی ہیں. پھر اس کے جواب میں انہوں نے بہت ہی پیارا لکھا. یعنی میں صرف یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ اثرات پہلے دکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں نے ان کو بھی رکھنا تھا اس کورس میں، تو پورے سٹاف کے ساتھ کئی دن نیگوسیشن ہوئی کہ ان کو رکھیں کہ کسی اور کو رکھیں، کئی اور اچھی چوائسیز تھیں، ان سے کئی لوگ اور چیزوں میں بہتر تھے، میں مانتی ہوں، میں نے ان کو بھی کہا، لیکن میں نے ان کو جس چیز پہ چوز کیا میں نے کہا میں آپ کو دیکھ چکی ہوں، آپ میں کمٹمنٹ ہے اور آپ محنتی ہیں، ریلائیبل ہیں، آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، اور جو بندہ اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. میرا دل کرتا ہے میں روز 2 نفل پڑھوں کہ اللہ نے کتنا بہترین فیصلہ کرایا، کیونکہ جیسے کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں نا کورس ویسے ہی چلتے ہیں، جیسے گروپ لیڈرز ہوتے ہیں بعض دفعہ گروپس بھی ویسے ہی چلتے ہیں. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اثرات اپنے اندر ہم سب پہچانے، کل کس درجے پہ آنا ہے، کیا کرنا ہے خود ویلا طیب الا صراط الحمید کے نہیں، خانہ پوری ہے، وقت گزار رہا ہے، میں پڑھاؤں جاؤں جلدی سے، جہاں آئے تھے بڑے اداس ہیں لوگ چلے، ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہم سب کا راستہ آگے کا ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہ کرے اور اپنی رضا دے دے. ہماری یہ ساری باتیں اللہ ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، کوئی خود پہ رحم نہ کھائے، کوئی خود پہ ترس نہ کھائے. مسکین بن کے جئیں گے ساری دنیا آپ کو مسکین بنائے گی، بھکاری بنیں گے سارے آپ کو بھیک دیں گے، اور آپ عزت سے جی کے دیکھیں، آپ شعور کے ساتھ جی کے دیکھیں، اپنا حق لے کے دیکھیں. اگر اللہ آپ کو خدو الطیب من القول پہ نہ کرے، آج آپ کے کان سن رہے ہیں کل آپ کی زبانیں بولیں گی انشاءاللہ، آپ کے دل پہ پڑ رہا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، اندر جا رہا ہے. آپ کو دیکھیے گا کتنی بےچینیاں لاحق ہوں گی جب یہ کورس پورا ہونے والا ہوگا. بعض لوگ 28ویں 29ویں پارے میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں آگے کیا کریں گے، ہائے یہ کورس ختم ہوگا آگے کیا کریں گے، اب تو اتنی اچھی روٹین بنی تھی آگے کیا کریں گے. بعض دفعہ واقعی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا کریں گے. ایک دفعہ چلنے کی نیت کر لیں، لوگ بستر پہ مرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نبی کے اس ممبر سے ہمارے جنازے اٹھیں گے، کیوں کہ ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں اب آگے جانا ہے، ہمیں پیچھے نہیں جانا، اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. تلاوت سنتے ہیں اور یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد